محمد وعلى آل محمد وصلى البيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. کے فضل سے نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا جا رہا ہے. کہ اللہ تعالی نے مومن بندے کو ایک عظیم احسان اور انعام جو عطا کیا وہ نماز کی صورت میں عطا کیا. اللہ جل شانہ نے جو مومن بندے کو ایک عظیم احسان اور ایک انعام عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. نماز کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھ جائیں. ابھی ہم اس سے کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں. الا ماشاء اللہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں عرش پر بھی ہوں، اذان ہو جائے یا نماز کا وقت فوراً وہ واپس آ جائیں. ان بزرگوں کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے روحانی مقامات نصیب فرماتے ہیں، تو ان کی سیر عجیب و غریب ہوتی ہے. مومن بندوں کی سیر عجیب و غریب. کافر لوگ کیا، عوام کیا، عام عالم لوگ بھی وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا نصیب کرتے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اللہ اکبر، اس کو جو خلیفہ بنایا، یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جب ہم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا، اپنا اعزاز جو اللہ جل شانہ نے عطا کیا تھا اس کو نہیں سمجھا، اور ہم پستی میں گر گئے. کس میں گر گئے؟ پستی میں گر گئے. جو اللہ کا ہوتا ہے اس کا حال عجیب و غریب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا اور جذب فرمایا، کھینچ لیا اوپر سے اپنی طرف، اپنا خاص بنایا اور اعلان کر دیا، ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد سنایا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اور آپ پر جو بوجھ تھا، کیا اس بوجھ کو ہم نے نہیں اتارا؟ جو آپ کے کمر مبارک پر بھاری ہو رہا تھا، اور آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو کیا ہم نے بلند نہیں فرمایا؟ ورفعنا لک ذکرک، جہاں آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے وہاں اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کس کو فرمایا؟ ہمارے آقا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین. الم نشرح لک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک فإن مع العسر یسرا. سختی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. انما على العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان چیزوں سے جب آپ کو فراغت ملے گی تو اپنے اللہ کی طرف خالص طور سے راغب ہو جائے گی. وإلى ربك فارغب، اب خالص طور سے اپنے مولا کی طرف کیا ہو جائے؟ راغب ہو جائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو فیض دنیا میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس پاور ہاؤس کی ہے جہاں سے پھر یہ شعائیں یا یہ جو ہے نور، اس کی جو شعائیں ہیں مختلف میں تقسیم ہوتی ہیں. تو متبین سنت، متبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا حصہ نصیب کرتے، امتی کو بھی اس کا حصہ، اس کا پرتو نصیب کرتے. کس کا وہ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو بلایا. کس کو بلایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ حفاظ قرآن دنیا سے جا رہے ہیں. کسی جگہ 70 حفاظ شہید ہوئے تھے صحابہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے. اگر حفاظ اسی طرح سے چلے گئے تو پھر قرآن کا محفوظ رہنا مشکل ہو جائے. حضرت عمر مانتے نہیں, حضرت عمر مانتے نہیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں نہیں ہوا ہم کیسے کریں گے. سیدھے کے اکبر کہتے رہے حضرت عمر, تو کچھ دیر حضرت صدیق اکبر کہتے رہے تو حضرت عمر کا سینہ کھل گیا. حضرت عمر کو کیا ہوا؟ شرح صدر ہو گیا. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ حضرت عمر کا سینہ کھل گیا. حضرت ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں دی, حضرت ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں دی. خوب سمجھو, حدیث کی کتابوں میں اور سیر کی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے پورے صحت کے ساتھ منقول ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی دلیل نہیں پیش کی, وہ اپنی بات کہتے رہے اور حضرت عمر پہلے اس بات کو نہیں سمجھے تو فوراً سمجھ گئے اور تیار ہو گئے کہ اب میری سمجھ میں آ گیا, اب ہمیں یہ کرنا. یہ کئی جگہ ہوا ہے. مانعین زکوٰۃ کے بارے میں بھی, جب زکوٰۃ کے بارے میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں قتال کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا, حضرت عمر نے اسے بھی منع فرمایا تھا. تو حضرت ابو بکر, تو آپ اس کو توجہ کہو کیا کہو, لیکن واقعہ اسی طرح سے ہے. اب اس کی تعویل خود کر لو, اس کی تعویل کیا کرو تو خود کرو, لیکن واقعہ اسی طرح سے ہے کہ حضرت عمر کا سینہ کھل گیا. جو بات ابھی تک دل میں نہیں آ رہی تھی اب آ گئی, جو بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب آ گئی, جس کا نام شرح صدر کا, اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے, اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کسی دلیل سے نہیں سمجھایا. تو غرض اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو بندہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح معنی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جو باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ باتیں اس کے سمجھ میں آ جاتی ہیں, اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں, اس کو سینے کو کھول دیتے ہیں. اور فرشتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہونے لگتا ہے. ورفعنا لک ذکرک, یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا, لیکن انہوں نے امت کو خالی نہیں چھوڑا. معراج میں گئے تو مومن کے لیے معراج ساتھ لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ نے کس کو بلایا معراج میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. تو وہاں وہ اپنے امت کے لیے بھی معراج ساتھ لائے. معراج کیا ساتھ لائے؟ نماز کو ساتھ لائے, الصلاۃ المعراج. امت کو نہیں چھوڑا. امت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول رہی ہے, امت ان سے بے رخی کر, لیکن نقصان کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وہ عظیم و شان مرتبہ رکھا ہوا ہے, تو ان کے کوئی نقصان نہیں, نقصان ہمارا ہے. تو جب بندہ کیا کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح معنی میں کرتا ہے, تو وہاں سے جذب, دینے والی ذات بس اللہ کی ہے، دینے والی ذات بس اللہ کی ہے، باقی بہانے ہوتے ہیں، اللہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بھولا. تو معراج میں گئے تو وہاں سے نماز کو لے کر آ گئے، امتی کو ایک تحفہ دے دیا، کہا دیکھو میں تو معراج میں گیا لیکن تمہاری معراج نماز میں ہو جائے گی، تمہیں اللہ کا قرب جو ہے کس میں ملے گا؟ نماز میں ملے گا. اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے وہاں باتیں کی، اور کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی، تو کہا اے مومن بندے تو نماز میں اللہ تعالی سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کی. کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، دیکھو کہاں سے آیا ہے. تو اب اس نماز کو اس کا مقصد کیا ہے، اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کے تو بے انتہا فوائد ہیں، یعنی یہ اس کے جو فائدے ہیں ان کی انتہا نہیں، اس لیے کسی نے نہیں کہا آج تک میں نے کامل طور سے نماز پڑھی، کیونکہ نماز کے درجے بے انتہا ہیں. کوئی یہ نہیں کہا، کسی نے کہا، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے کامل ترین نماز پڑھی. کیوں؟ اس میں ہمیشہ سے ترقی کی گنجائش موجود رہتی ہے، کیونکہ اس کے جو درجات ہیں وہ بے انتہا ہیں. بے انتہا کا مطلب جس کی انتہا نہیں. تو لیکن ایک مقصد، جو بنیادی مقصد، وہ خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، خود اللہ جل شانہ نے اس کی رہنمائی فرمائی. قرآن کریم کہا دیکھو نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ للذکر، نماز کو قائم کرو میری. خطاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ہے، لیکن یہ خطاب عام ہے، ہر ایک کے لیے، کہ نماز کو کس کے لیے قائم کرو؟ ہاں جی، ہاں. اب نماز میں اللہ ہی یاد نہیں ہے، نماز میں اللہ ہی، تو اقیم الصلاۃ للذکر ہو گیا، نماز پڑھی اور اس کے جتنی بھی چیزیں، اس کے ارکان وغیرہ ظاہراً تو ادا کر دیے، لیکن اللہ یاد ہی نہیں آئے کسی موقع پر. نماز ہو گئی، مفتی صاحب تو کہے گا ہو گئی، کیونکہ وہ اس کے ظاہر کو دیکھے گا کہ اس طرح سے رکوع کیا، اس طرح سے سجدہ کیا، لیکن حقیقتاً کیا یہ نماز ہو گئی؟ ایک ذاکر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ذکر ہوتا ہے اور ایک مذکور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاکر، پڑھنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے ذکر، جس چیز کو پڑھتا ہے، جو کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مذکور، جس کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاکر، زبان سے پڑھنے والا، اور ایک ذکر، جو کچھ بھی الفاظ پڑھتا ہے، اور ایک مذکور، جس کو یاد کیا جاتا ہے، جس کا پڑھا جاتا ہے. مذکور، اب جب تک یہ ذاکر مذکور میں محو نہ ہو جائے، حکیم الصلاۃ للذکر کا مقصد حاصل نہیں ہو. زاکر نماز پڑھنے والا جو اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ سبحان ربی العلی, یہ بھی جو بھی ہاں ابھی ایک نے سوال پوچھا تھا کہ نماز میں کچھ ایسے سیگے ہیں جو حاضر کے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ربنا لک الحمد, تو یہاں سیدھا سے اللہ تعالیٰ کا قرب سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن ایسے بھی کلمات ہیں جو غائب کے سیگے سے ہیں جس میں حاضر کا سیگا نہیں ہوتا, تو وہاں ایسی کیفیت نہیں رہتی. میں نے کہا اصل میں مذکور کو یاد کرنا, اصل دھیان مذکور کی طرف ہونا چاہیے. مذکور کون ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں مذکور اللہ جل شانہ کے یاد میں. اب یہ نماز میں اس نے تو یہ سب چیزیں پڑھی لیکن اللہ یاد نہیں آیا. ہماری نمازوں کا یہی حال ہے, جس کو یاد کرنا تھا وہ یاد نہیں آیا. دنیا بھر کی چیزیں یاد آ گئی لیکن اللہ تعالی یاد نہیں آ گئی. ہاں اگر اب آ گئے لیکن جیسے آنا چاہیے ویسا ہی نہیں آ گیا. سر سری نماز کامل ہو گئی ناقص ہو گئی؟ اللہ سے سمجھنے کی توفیق عطا ہو, مانگو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ پوری زندگی ہم اس ضیاع میں اس نقصان میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے. ایک تو غفلت ہو گئی اور دوسری بہت بڑی بے ادبی. ایک تو غفلت ہو گئی, حضرت خانی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ کسی کو درخواست دینا ہے, درخواست ایسے کر کے کسی بڑے افسر یا کسی کو, خود ادھر سے باتوں میں مشغول کو کہ لے لو لے لو. تو اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے, اس کے سامنے عرضی پیش کرنے جاتے ہیں اور دل و دماغ کہیں اور. ایک تو غفلت و غفلت, لیکن یہ بہت بڑا فی نفسی بڑا جرم, بہت بڑی بے ادبی ہے. کیسے جرأت کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے دوسرے کو یاد کرے؟ کیسے جرأت کرتا ہے؟ گویا اللہ تعالی کے حاضر ناظر ہونے کا اس کا یقین بالکل مزمحل بہت کمزور ہو چکا ہے. اللہ تعالی کے حاضر ناظر ہونے کا جو یقین ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عظمت جو سامنے ہونی چاہیے وہ نہیں. ایسے نماز پڑھ دی اور خوش ہو گیا نماز پڑھ دی نہیں. بہت محنت کی ضرورت ہے اس میں, بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز نماز ہو جائے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. اور بنیاد نماز جو ہے اساس دین ہے, یہ بہت ہی بنیادی, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میں عرش پہ بھی ہوتا اذان ہو جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گا. ہم نے مذاق سمجھا نماز کو اور ہم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے. اللہ رحم کرے تو وہاں سے یہ نہیں واللہ یستہزی ہو گیا, ہم ان سے استہزار. اللہ تعالی رحم کرے ہمارے حال پر تو کافروں کے بارے میں ہے, لیکن ہمارا عملی نمونہ جو ہوتا ہے وہ استہزار سے کیسے مختلف ہے. ہم جس طرح سے اللہ کے سامنے آتے ہیں اور جس طرح سے وہاں سے ہم یہ کرتے ہیں تو یہ مذاق سے کیسے مختلف ہے؟ ذرا غور کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچ لو کہ ہماری نماز میں کیا وہ آداب ہوتے ہیں؟ کیا یقین ہوتا ہے کہ ہم اس رسول جلال والاکرام جو بڑے عزیز ہیں اور بڑے جلال والے ہیں اور ان کی عظمت کو کیا ہم سمجھیں، ان کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کیا اس کا احساس ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو اس کا رنگ بھی ویسا ہوتا. اگر ہوتا تو پھر کیسے جرت کرتا کہ اس کے خیالات اور اس کے یہ جو ہے دوسری جگہ جاتے ہیں؟ کیسے کرتا؟ پتہ بھی نہیں چلتا اس نے سورہ فاتحہ میں کب پڑھی اور کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا اور کس کو کیا کہہ رہا ہے، قومہ میں کیا پڑھا، تشہد میں کیا پڑھا، کس کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کچھ خبر بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اب اللہ ہی یاد نہیں آیا تو کیا نماز پڑھی؟ اللہ یاد ہی نہیں آیا. ہاں سرسری طور پر ایک آدھ دفعہ کچھ یاد کیا اور پھر، لیکن نہ وہ خضوع آیا. خضوع کیسے آیا تھا؟ اگر اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو تصور کرتا ہے تو خود خضوع آئے گا، اعضا خود جھک جائیں گے، اکڑ نہیں پڑیں گے. جب اعضا کو دل میں پورا تصور ہوگا میں کس ذات کے سامنے ہوں، تو اس کے بدن کے جو اعضا ہیں، پارٹس آف دا باڈی جو اس کے ہیں، وہ خود جھک جائیں گے، ان میں خود خضوع آ جائے گا. محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ تصور اس طریقے سے نہیں ہے. نماز کو چٹی سمجھا ہے، نماز کو قرض سمجھا ہے، نماز کو ایک ایسی عادت سمجھا ہے کہ کیسے ویسے پڑھ لینی ہے. تو اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام اور اس اکرام کو اور اس احسان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، پوری زندگی خسارے میں نکلے گی. اللہ رحم کرے تو وہاں پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، وہاں پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بہت محنت کی ضرورت ہے. تو یہ محنت مسجد اندر داخل ہوتے ہوئے یا یہ کہ وضو کے وقت سے، نہیں، خارج صلات میں جب تک محنت نہیں کرے گا اندرون صلات یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی. کیا سمجھے؟ نماز کے باہر جو اوقات اس کے ہیں، اگر اس میں تیاری نہیں کرے گا کہ مجھے ڈیڑھ بجے مسجد میں جانا ہے اور ڈیڑھ بجے مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اگر اس سے پہلے جو اس کے گھنٹے ہیں اس میں اس کو یہ فکر نہیں لگی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو نہیں تیار کر رہا ہے، تو یہ نماز بھی اس کی ضائع ہو جائے گی. یہ وہ شخص کرے گا، اب کسی کو معلوم ہے کہ مجھے ڈیڑھ بجے فلاں جگہ جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، پاس ہو جاؤں گا تو یہ ڈگری ملے گی، یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، تو وہ اس کے لیے جو بھی کرتا ہے اور پھر وہ اس اعزاز کو حاصل کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. لیکن نماز کو وہ اعزاز سمجھا نہیں، اس نے وہ انعام سمجھا نہیں، وہ ڈگری اس نے سمجھی نہیں، اس لیے اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا. اگر سمجھا ہوتا تو اس ڈگری سے اس کی بڑی فکر ہو جاتی. فلان کو کہ فلان دن میرا انٹرویو ہونے والا ہے، وہاں ان کے سامنے جانا ہے، وہ انٹرویو کریں گے، یہ سوال پوچھیں گے، اور اگر میں پاس ہو گیا تو مجھے یہ نوکری ملے گی یا یہ چیز ملے گا، یہ چیز ملے گا۔ اب اس چیز کی عزمت دل میں ہے تو اس کے لیے مستعدی سے تیاری کرتا ہے، لیکن نماز کی اہمیت دل میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یاد رکھو کہ جب تک دل کو مخلوق سے خالی نہیں کرے گا، اقیم الصلاۃ لذکری حاصل نہیں ہوگا۔ خارج نماز میں، نماز کے اندر نہیں، خارج نماز، نماز کے باہر، مسجد کے باہر، جب تک دل کو کیا نہیں کرے گا، مخلوق سے خالی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو، تو جب دیکھو اپنے دل میں جب بھی نظر ڈالے گا تو وہاں مخلوق کو پائے گا، جب بھی اپنے دماغ میں دیکھے گا میرے خیالات یہ سب مخلوق کے، اس کے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہی سوچتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے، سارا اس کا مخلوق۔ ایسا کیوں کرتا ہے یہ؟ اس کا کلمہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ اگر کلمہ صحیح پڑا ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ کلمے میں پہلے اس نے لا پڑا ہے، اگر اس نے لا صحیح پڑا ہوتا تو یہ مخلوق اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اس نے کلمہ صحیح نہیں پڑا ہے، اس کا کلمہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس کے مخارج صحیح ہوں، اس کی ادا الفاظ کی صحیح ہو، لیکن حقیقت کلمہ سے بے خبر ہے بیچارہ۔ اس نے لا کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، لا کے جھاڑو سے اس نے مخلوق کو اپنے دل، مخلوق کو دل سے نہیں جھاڑ دیا۔ تو اگر لا صحیح ہوتا تو نماز میں بدر ضرور اقیم الصلاۃ لذکر۔ اب جب نماز کے باہر اللہ یاد رہے، اللہ یاد ہیں، تو نماز کے اندر کیسے بھول جائیں گے؟ حضرت رابعہ بصریہ علیہا رحمہ جب قبر میں گئی، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، کہا رابعہ کیا حال ہوا؟ کہا اللہ کا رحم ہوا، نکیر و منکر آ گئے۔ تو کہا رابعہ من ربک، اے رابعہ تمہارا رب کون؟ اب رابعہ کو نکیر و منکر نے کیا امتحان کیا، رابعہ نے واپس ان کا امتحان کر دیا۔ کہا تم کہاں سے آ گئے؟ ہم آسمان سے آ گئے۔ نکیر منکر نے کہا ہم آسمان سے آ گئے۔ کہا کتنی مسافت ہے ڈسٹینس؟ کہا 500 سال کا مسافت۔ کہا اللہ کے بندو، تم 500 سال کی مسافت سے آ گئے، تم اس کو نہیں بھول گئے، تو تم کو کیا یہ گمان ہے جس کو زندگی بھر، جو کبھی ایک لمحے کے لیے جس کو میں نہیں بھول گئی، 2.5 گز زمین کے نیچے آ کر میں اس کو بھول؟ تو آواز آئی فرشتوں کو، میری بندی کو چھوڑ دو، یہ سچ کہتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی نکیر منکر کو، اس میری بندی کو چھوڑ دو، یہ سچ کہتی ہے۔ پوری زندگی میں لمحے بھر بھی، ایک دفعہ کسی کو کہا چادر لاؤ، پیسے دے دی، رابعہ نے دے دی چادر کے لیے پیسے، تو وہ دروازے پر اس سے ٹھہرا وہ شخص، تو کہا کس رنگ کی لانی ہے؟ اب توحید کا اتنا غلبہ تھا، یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ پیسے واپس لیے، کہا مجھے چادر نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے تعدد کی، یعنی کثرت کی بات کی، ایک سے زیادہ کی، کتنے، کس رنگ کی، گویا رنگ بہت تھے، اس کو اتنا یک رنگی کا غلبہ تھا کہ زیادہ رنگوں کے بات سننا گوارا نہیں ہوگی، واپس کہا مجھے نہیں چادر چاہیے۔ یک رنگی کا اتنا غلبہ تھا، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید اسی کا نام ہے کہ اللہ کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ ہو۔ یہ باتیں تو کہنے کی ہیں، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اصل چیزیں جو حاصل کرنے کی، وہ یہی چیزیں ہیں۔ کلمہ حاصل کرنے کا ہے یا نہیں ہے؟ نماز حاصل کرنے کی ہے، نماز میں عمدگی پیدا کرو, یہ محنت ہے, اصل وظیفہ یہ ہے, اصل درویشی یہ ہے. پتہ نہیں کس چیز کا ادر نام درویشی رکھا. اصل یہ ہے کہ نماز نماز ہو جائے, نماز نماز ہو جائے. ہاں کلمہ کی حقیقت اللہ جل شانہ نصیب کرے. اب مخلوق کو دل سے نہیں نکالتا, اب مخلوق سے دل کو نکالنا کسی کا حسد رہے گا, نہ کسی کا کینہ رہے گا, نہ کسی کا بغض رہے گا, کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں, وہاں سوچنے کی فرصت نہیں. اس کا سوچے گا تو کیوں سوچے گا, اس کا سوچے گا تو کیوں سوچے گا, کسی کا خلاف کرے گا تو کیوں کرے گا. اس کو تو اپنے مولا سے کیا ہے فرصت نہیں, کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے, میں تو اکثر اس کا نقل کرتا ہوں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی دشمنوں سے لڑتا جھگڑتا ہے کوئی دشمنوں سے, تو سمجھو اس کا دوست کا مشغلہ نہیں, اس کو دوست نہیں ملا ہے. اگر اس کو دوست ملا ہوتا تو یہ دوست کے ساتھ مشغول ہوتا, دشمنوں کی تک اس کو فرصت نہیں ملتی, اس کو دشمنوں تک فرصت نہیں ملتی. اب یہ دشمنوں کے پیچھے پڑا ہے, اس کے پیچھے اس کا کینہ, اس کا بغض, اس کو حسد, اس کا نقصان کرنے کی, تو گویا اس کو دوست نہیں ہے. اگر اس کو دوست ملا ہوتا تو دوست کی دوستی میں اتنا مست ہوتا, اس کو کوئی اور یاد نہیں رہتا. تو اللہ والے جو ہیں اللہ کو دوست بناتے ہیں, تو اللہ کی یاد میں اتنے مست ہوتے ہیں دوسروں کے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, تو بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ تخلق و بے اخلاقی اللہ کا پرتو ہے. کیا ہے تخلق؟ اس کا پرتو ہے. اللہ غنی ہے اور یہ اپنے بندوں کو استغنا نصیب کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ غنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو, اپنے پیارے بندوں کو اپنے اس صفت کا ایک پرتو ڈال کر ان میں شان استغنا پیدا کر دیتے ہیں, بے نیاز کر دیتے ہیں ان کو دنیا مافیہ, دنیا مافیہ سے بے نیاز کر دیتے ہیں. کیا سمجھے؟ اللہ کی طرف آؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے, کہاں جاتے ہو, کہاں بھٹک رہے ہو. دین کے سمجھنے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے. یہ درد دل ہے, یہ درد جگر ہے, درد سر نہیں ہے. واللہ بندگی درد جگر ہے, درد سر نہیں ہے. تو نماز کو نماز ہو جائے کہ نماز میں اللہ یاد آئے. نماز میں اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز کو قائم کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے. اب نماز میں ہی اللہ یاد نہیں آیا تو کیا نماز پڑھی؟ تو کیا نماز پڑھی؟ اب اللہ تعالی نماز میں یاد آ جائیں, اس کے لیے محنت کرنی ہے خارجی نماز میں, کہ وہاں پر, اور اس کا نام بزرگوں نے رکھا ہے, اس کو بزرگ بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں صلاۃ دھائی. کیا بولتے ہیں؟ ہاں. اب نماز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا. اب اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد, اس کے ذکر میں, اس کی یاد میں اور اس کی صفات میں. اس کی صفات میں مح. تو جب تک اپنے دل سے ان مخلوق کو نہیں نکالتا ہے, اب ہر لمحے پر, یعنی ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم جس کو بولتے ہیں، ہر لمحے پر اپنے دل کی کیا کرے، اس کو بزرگ بولتے ہیں نگہداشت. کیا بولتے ہیں؟ ان کے ہاں ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کو نگہداشت بولتے ہیں. اور اس نگہداشت کا مطلب یہی ہے کہ دل کے سرحدوں کی چوکی داری کرے. کیا کرے؟ دل کے سرحدوں کی چوکی داری کرے کہ اس دل میں کہیں مخلوق تو نہیں آ گیا. مخلوق آ گیا تو شرک آ گیا، مخلوق آ گیا شرک آ گیا. اللہ تعالیٰ بہت، وہ تو سمد ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، سمد ہیں. اب اس نے اور بہت ہی غیور بھی ہیں. اب اس نے اس مومن بندے کے دل کو اپنے لیے بنایا، اب مومن بندے نے یہ دل دوسرے کو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس کے دل سے ہٹا دے دی. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اس شخص کے قلب سے نظر رحمت کو ہٹا دیتے ہیں تو جہاں نظر رحمت ہٹ گئی تو اب اس کے بربادی میں کیا شک ہے. اپنے دل کے سرحدوں کی کیا کرنا، چوکی داری کرنا، حفاظت کرنا بیداری اور ہوشیاری کے ساتھ کہ کہیں اس میں چور تو نہیں آ گیا، شیطان تو نہیں آ گیا، مخلوق قسم کی چیزیں تو نہیں آ گئی، نفسانی خواہشات تو نہیں آ گئی، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر ادا پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر ہر چاہنے پر راضی ہے، یا اعتراض کرتا ہے، یا پریشان ہے. اگر پریشان ہے تو پھر بھی اس کو ابھی توحید کا مزہ اس نے نہیں، ذاک طعم الایمان، ذاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا مزہ کس نے چکھا؟ ایمان کا مزہ کس نے چکھا؟ من رضی باللہ ربن، من رضی باللہ، ہاں جس نے اللہ کو اپنے دل سے رب مانا، جس نے اللہ جل شانہ کو کیا کیا، اپنے دل سے رب مانا، اور جس نے اللہ کو اپنے دل سے رب مانا اور اللہ تعالی کو کہا اللہ ربی، کیا کہا، تو سمجھو یہ جنت میں پہنچ گیا. اس لفظ نے اس کو ایسا سکون عطا کر دیا کہ جیسے جنت میں پہنچ گیا. جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ کیا ہوتا ہے، اور دنیا ماں کی یہاں سے بے فکر رہتا ہے، نہ کپڑے لگانے کی فکر ماں کرے گی، نہ کھانا لانے کی فکر تو وہ بھی ماں کرے گی، پیشاب پاخانہ صاف کرنا کوئی فکر نہیں وہ بھی ماں کرے گی، ہر چیز کون کرے گی، یہ دودھ پیتے بچے کو. تو جس نے صحیح معنی میں اللہ ربی کہا تو اس کی حالت اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسی ہو جاتی. جس نے کیا کہا اللہ ربی کا مطلب اللہ ربی، اب سب لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ میرا رب ہے. کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اس کے ہونٹوں پر شکر پڑتا ہے، اس کے ہونٹوں پر کیا پڑتا ہے، جب یہ رب کے اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے مل کر ربی کہتا ہے صحیح معنی میں، تو اس کی زبان پر شکر پڑتا ہے، یعنی ایسی چاشنی ملتی ہے اس کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ تھا اللہم انت ربی، اللہم اللہم انت حسبی اللہم انت لی نعم الوکیل اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. تو رزق دینا اور پرورش کرنا اور حاجات کو پورا کرنا، اب اس سے بے فکر ہو گیا کیونکہ رب اللہ ہے اس کا. اللہم انت حسبی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، میرے خلاف کتنے لوگ ہیں، میری مہمیں کتنی ہیں، مجھے کسی چیز کا، تو میرے لیے کافی ہے. اللہم انت حسبی، اللہم انت لی نعم الوکیل، اور تو سب سے بہترین میرا وکیل ہے. میرے خلاف کتنے لوگ کیا کیا کریں گے، تو میرا وکیل تو وہ ہے. کسی کا وکیل کوئی، کسی کا وکیل کوئی، کسی کا وکیل کوئی، دنیا والوں تمہارے جتنے بھی وکیل ہوں، اللہ لی نعم الوکیل. اللہم انت شافی، اب میں بیمار ہو گیا، اب مجھے پریشانی آ گئی، مرض آ گیا، لیکن اے اللہ تو میرا شافی. اللہم انت کافی فی مہمات الامور، اور میرے جتنے امور ہیں، جتنے میرے حاجات ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے تو میرے لیے کافی. کس کا وظیفہ؟ ارے کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر ایمان تو سمجھا تھا ابو بکر نے. اللہ کرے کہ اس کا پردہ ہم لوگوں پر بھی پڑے. ساری امت کے لیے اللہ کا ایک جلوہ ہوگا، ابو بکر کے لیے خالص ایک جلوہ ہوگا، ساری امت کے لیے ایک جلوہ ہوگا، اور ابو بکر کے لیے خالص الگ سے ایک جلوہ ہوگا. ابو بکر کے درجے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم رشک بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتنا درجہ اونچا ہے کہ رشک اس چیز پر کیا جاتا ہے جو حاصل ہونے کی امید ہے، لیکن ابو بکر کا اتنا درجہ ہے کہ ہم اس پر رشک بھی نہیں کرتے. کچھ نادان لوگ اس میں افضلیت میں ادھر ادھر کی بحثیں کرتے ہیں، خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ابو بکر کو جو اللہ نے دیا ہم اس میں رشک بھی نہیں کرتے. تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انت ربی، انت حسبی، انت لی نعم الوکیل، انت شافی، انت کافی، فی مہمات الامور. اس میں پڑھنے کے لیے یقین چاہیے، کیا چاہیے؟ تو پڑھتے پڑھتے ہی جنت میں جائے گا، یعنی اتنا سرور ملے گا دنیا مافیا کی پریشانیوں سے، بالکل جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں لگتا ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ کو رب کی گود میں پائے گا. یہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے اس میں پائے گا. یہی اس کے رکوع کی تسبیح ہو گئی، اور یہی اس کے سجدے کی بھی تسبیح ہو گئی. سبحان، وہاں سے کہا اللہ تعالی نے، اللہ تعالی کی طرف سے آواز آ گئی، سبح اسم ربک العظیم، اس عظیم رب کی تو تسبیح کر. تو بندے نے یہاں سے کہا سبحان ربی العظیم، وہاں سے آواز آئی سبح اسم ربک العلی. آواز آئی آئی نہیں آئی؟ ارے دل کھول کر سنو، آواز آئی وہاں سے سبح اسم ربک، اس رب کی جو بلند و برتر ہے، اس رب کی تسبیح کر. بندے کو کیا کہا گیا؟ سبح اسم. تو بندہ فوراً سجدے میں گیا، کہا سبحان، وہاں ربی کا تھا، تمہارے رب کی، اور اسے بندے نے کہا ربی، اے میرے رب، میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تو بہت بلند و برتر ہے. سبحان ربی العلی، سبحان. تو کہاں پائے گا اپنے آپ کو؟ رکوع میں، سجدے میں. رکوع میں سجدے میں اپنے آپ کو کہاں پائے گا؟ رب کے آغوش میں. جب رب کے آغوش میں پائے گا تو اس سے بہتر کون سا منزل ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون سی لکشری ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کون سا لذت ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون سی ریکریشن ہو سکتی ہے؟ سیر و تفریح ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ تو اگر اب نماز کی طرف نہیں آ رہا ہے تو گویا کہ ان سارے مقامات سے اور ان ساری چیزوں سے خالی ہے. اس لیے نماز کو بھی خالی ایکسرسائز کہتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نماز ایک ایکسرسائز, ایک ورزش ہے. ارے ورزش نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. نماز اللہ کا بڑا انعام ہے, نماز اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ سے دل سے مانگو, یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی دولت دے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ خارج نماز میں محنت کریں, اپنے آپ کو نماز کے لائق بنانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو نماز کے لائق بنانے کی کوشش کریں, اپنے کپڑوں کو, اپنے بدن کو کیا رکھے, صاف رکھے, اور اپنے دل کو نجس رکھے, اپنے باطن کو نجس رکھے, اپنے خیالات کو نجس رکھے. کپڑا صاف, یہ تو انگریزوں کا ہے. اب انگریزوں کے اوپر کے کپڑے آپ دیکھیں گے بڑے صاف, ان کے اوپر کے بدن کے سب, اور جو ڈاکٹر لوگ وہاں کام کرتے ہیں ویسٹ میں, وہ کہتے ہیں جب آپریشن تھیٹر میں ہم ان لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں, پینٹ اور یہ جو کچھا وغیرہ انڈر ویئر وغیرہ, وہ اتنے گندے ہوتے ہیں, اتنی بدبو آتی ہے اوپر سے, اتنے بڑے صاف. مسلمان کا یہ نہیں ہے. یہاں اطہور شطر اور ایمان ہی, طہارت نصف ایمان ہے. باقی یہاں صرف کپڑوں کی نہیں, صرف جگہ کی نہیں, بدن کی نہیں, یہاں اندر جو اندر سے اندر خیالات ہیں, ان خیالات کی بھی تطہیر, پاکی. ہاں اندر میں اب اس کے دل سے ایسے خیالات نہیں اتریں گے جو بہت برے ہوں گے, گھناونے ہوں گے. اب کسی نے کہا مجھے کہ مجھے وضو میں وسوسے آتے, بے وقوف, ابھی وسوسے آتے. وسوسے کہاں رہیں گے جب قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک ہی بار اگر دل سے کہا ہوتا وسوسے کہاں سامنے آ جائیں گے؟ تو گویا صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا, گویا زبانی پڑھتا ہے, دل کی دل سے نہیں پڑھ رہا. اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان اس کے خاص بندوں کے نزدیک نہیں جائے گا, نہیں جا سکتا. شیطان کو وہاں پہنچنی ہوگی, اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی, گارڈ ہو جائے گی. شیطان کو رجم کیا جائے گا. تو پھر وسوسے کا وہ سب جل جائیں گے, شیطان بھی جل جائے گا. وہاں سے شہاب و ثاقب اس کے اوپر پھینکے جائیں گے, اور اللہ اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے. تو یہ جو پڑھتا ہے, اب یہ نماز میں بھی یہ چیزیں پڑھی تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا, تو اللہ یاد آیا کہاں سے؟ یاد آیا اب نہ پتہ کون سا سورہ پڑھا. اب سورہ فاتحہ میں اب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ کتنی بار دل میں ہوتا ہے یہ کہ میں کیا پڑھتا ہوں؟ کتنی بار ہوتا ہے یہ دل میں؟ دن میں کتنی نمازیں پڑھی, اور کتنی بار کہ اس عرف معروض کو اللہ کے سامنے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اے اللہ مجھے سیدھا. یہ دعا ہے, تو دعا کیسے مانگی جائے گی؟ عاجزی کے ساتھ, اور دماغ و دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ, یا بے شعوری طور پر. تو اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی جائے تو وہاں سے تھوڑا ہی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. اہدنا صراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اب صراط الذین انعمت علیہم, اب یہاں دل حاضر ہوتا ہے, دماغ حاضر ہوتا ہے, معنی پر نظر ہوتی ہے, اور مذکور جس کو مانگا جاتا ہے اس کی طرف نظر ہوتی ہے. یہ تو آتن پڑھتے ہیں, ورنہ صدیقین و نبیین, صدیقین شہداء و صالحین جو اس آیت کا مصداق ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اب ان کی میت اور ان کی برکات سے اس شخص کو بھی نوازا جائے. دیر کہاں سے ہے؟ کمزوری ہماری طرف سے, اب وہاں کی طرف سے نہیں. تو نماز جو ہے یہ عظیم سے عظیم تر عبادت, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جس کو ہم نے کھیل تماشا بنایا. عظیم سے عظیم تر عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اب ابھی اللہ کے اس میں پہنچ گیا, آگوش میں پہنچ گیا, سبحان ربی العلیٰ کہا, تو کیا کم اس کے لیے کوئی کم مقام ہے؟ یہ تو سمجھنے والوں کے لیے ہے, جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھ نصیب کرے, ہم کو بھی نصیب کرے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور نہ صرف اپنے کپڑوں کو, نہ صرف اپنی آمدنی کو, نہ صرف اپنی نظروں کو, یعنی کانوں کو, زبان کو, انہیں کو پاک رکھنا, اندر سے بھی پاک رکھنا. اب زبان, آنکھیں دن بھر گندی دیکھتی رہیں گی, کان گندا سنتے رہیں گے, زبان گندی کہتی رہے گی, شکم میں گندی چیزیں پڑتی رہیں گی, تو نماز کی وہ صاف و شفاف چیزیں کہاں حاصل ہو جائیں گی؟ وہ کہاں سے حاصل ہو جائیں گی؟ تو وہاں بھی آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, ہاتھ کی حفاظت, یہ سب حفاظت, تاکہ کیوں, مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے, اس کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے, اور پورے عاجزی کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ جب سر جھکائے گا تو وہاں سے یہ اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اللہ کو, اس بندے کو خالی نکال دے. ہاں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت کریم آقا ہے, لیکن ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. ایک عادت بنائی ہے نماز پڑھنے کی, اور ایک روٹین بنائی ہے, اسی روٹین کے ساتھ چلتے ہیں, تو جو اس کے فائدے ہم کو پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ سب دعا کرنا, میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان کے باقی جتنے بھی دن ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز نصیب کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب کی ہے اپنے فضل سے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی دولت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.